مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے ہماری راؤنڈ ٹیبل، اور آج ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی نئی حکومت اور آنے والی حکومت جو بھی ہے اور اس کو درپیش معاشی چیلنجز کے بارے میں۔ بات یہ ہے کہ معاشی چیلنجز جو ہیں وہ منسلک ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں سے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہوں، بلکہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سے درپیش چیلنجز معیشت میں۔ تو اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے صرف ماہرین معیشت کو نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی جن کی اس طرح کی چیزوں پر گہری نظر ہے اور وہ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں متعدد ادارے ہیں جو غربت دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست ایک ادارہ ہے اخوت کے نام سے، اور اس کے فاؤنڈر اور سی اے او ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
میں ذرا اپنے کچھ اور سن تعارف کروا دوں اپنے مہمانوں کا۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب بوسٹن سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر عادل نجم کا بھی تعلق براہ راست تو معیشت سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سے ایسی کتابیں لکھی ہیں، ایسی بہت سی اسٹڈیز میں ان کا حصہ ہے جو پاکستان میں معیشت کو بہتر بنانے سے متعلق ہیں، یعنی ترقیات سے متعلق، اور اس میں حالیہ ایک جو ان کی تحقیق ہے اس میں نوجوانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو اس وقت پاکستان میں بہت بڑی آبادی، یعنی سب سے بڑی آبادی نوجوانوں کی ہے۔ تو ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، لیکن بہرحال ہم ان کو لینے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب شروع آپ سے ہی کرتے ہیں، تو مجھے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور آپ تو ہمارے بھی مسائل پروگرام میں حل کرتے رہے ہیں، یعنی ہمارے کہانی کاروں کے۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ گو کہ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ماہر معیشت ہیں، لیکن اس معیشت کو ٹھیک کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو جب آپ پاکستان میں سنتے ہیں بہت ہولناک حقائق، اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ایک بالکل ڈوبتا ہوا جہاز ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بورن آپٹیمسٹ ہیں آپ، تو آپ کو آپ کی کیا اوپینین؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے آپ نے پاکستان کے مسائل اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کے جو پوٹینشیل کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ دو طرح کا پاکستان ہے۔ ایک پاکستان وہ ہے جو دکھایا جاتا ہے ٹی وی کے اخبار میں یا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہے، جس میں نا امیدی ہے، جس میں کبھی دہشت ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی مسائل ہیں، کبھی معیشت ہے کی خرابی ہے، کبھی سیاسی جسے کہتے ہیں کہ کانفلکٹس ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ یہ باتیں صرف ایک حد تک درست ہیں، یہ حتمی جسے کہتے ہیں نا سچ نہیں ہے
جی۔
ایک پاکستان ہے جس میں امید ہے، جس میں جد و جہد ہے، جس میں دیانت ہے، جس میں امانت ہے، جس میں پوٹینشیل ہے، جس میں جسے کہتے ہیں یوتھ سلج ہے، جس میں بچوں کا اور نوجوانوں کا آگے بڑھنے کا عزم ہے۔ تو یہ پاکستان دکھایا نہیں جاتا
جی۔
تو میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جو دوسرے پاکستان کا میں نے تذکرہ کیا۔ ہمارے ادارے نے 30 لاکھ گھرانوں کو چھوٹے قرضے دیے تاکہ وہ معاشی طور پر بہتر ہو سکیں، اور اس میں اس وقت ہمارے 1 ملین سے زیادہ فیملیز جو ہمارے ساتھ براہ راست منسلک ہیں، جو ہمارے ان قرضوں سے اپنا کام شروع کر چکی ہیں اور وہ اپنی آمدنی کما رہی ہیں اور زندگی کی ایک بہتر صورتحال کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ بات سے قطعی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کوئی دوسری کشتی نہیں ہے، کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جس کی پینڈے میں سوراخ ہی سوراخ ہوں۔ پاکستان ایک بڑا مضبوط اور توانا ملک ہے، 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جغرافیائی سطح پر دیکھ لیجیے، اور پھر اس میں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، سمندر ہیں، وادیاں ہیں، معدنیات ہیں، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک ہیومن ریسورس ہے
جی۔
تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر تھوڑی بہت فرنجز پر اگر دہشت ہے یا جنگ ہے تو وہ اس کا کور سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔
اچھا
دوسری چیز میں یہ کہوں گا، کہ ایک اور باب الٹ رہا ہے, ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے. ایک جمہوری ملک ہے جس نے اس سے پہلے بھی 5 سال مکمل کیے اور پرامن انتقال اقتدار ہوا اور اس کے بعد پھر ایک اور 5 سال مکمل ہوئے اور اس کے بعد اب انتقال اقتدار ہو رہا ہے. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے, ایک ریفلیکشن ہے سمرتی کے لوگ جو ہیں وہ پرامن. اب دیکھیں کتنی زیادہ خدشات تھے لیکن الیکشن کے دن الحمدللہ 55% سے زیادہ لوگوں نے انتہائی پرامن طریقے سے اپنے ووٹ کاسٹ کیے. یہ ایک اور ریفلیکشن ہے میرے مثبت پاکستان کی کہ لوگ اس طریقے سے اپنے مستقبل سے جو ہے آشنا ہے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے ڈاکٹر عادل نجم کا تو تعارف کروایا پہلے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی اس وقت, اور ڈاکٹر عادل نجم بہت جانی پہچانی آپ کی طرح ہمارے پروگراموں کے لیے شخصیتیں, پاکستان کے لیے اور بین الاقوامی طور پر تو ہیں ہی, لیکن آج خاص طور پہ عادل سے, بلکہ میں نے پوچھا تھا کہ عادل معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ, تو انہوں نے پہلے تو اپنا ایک وہی جیسے جو بات آپ نے ابھی کہی انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہ بھائی یہ جو بہت ہی ڈھول پیٹے جاتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ یا صحافی لوگ اور سیاستدان, یہ معیشت کو زیادہ برا کر کے دکھاتے ہیں, دراصل معیشت کا حال اتنا تباہ نہیں کیوں. عادل ٹھیک ہے نا یہ کمنٹ آپ کے لیے؟ عادل نجم
پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ایسا نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ مسئلے نہیں ہیں
جی,
لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے سارا مسئلہ جو ہے خراب ہو گیا اور اگلے 2 ہفتے میں آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو جب پچھلی حکومت آئی تھی تب بھی یہی ڈھول پٹ رہا تھا کہ جی IMF لوٹے گئے مارے گئے. اس سے پہلے جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی تب بھی بالکل یہی تھا کہ جی مشرف صاحب نے سب تباہ کر دیا, ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں بڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے. جب مشرف صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا, اور اس کی ایک سیاسی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے یا چینج سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے فکر کا اور تشویش کا, اور اس کے بعد آپ کو پھر کاروائی کا ماحول بنانا پڑتا ہے. تو یقیناً مسائل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے. ان مسئلوں کا حل لانگ ٹرم ہے اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ ان مسئلوں کا حل میرے خیال میں صرف IMF کے پاس نہیں ہے. IMF ایک طرح سے ایک ویٹنگ بوائے بن گیا ہے. ہمارے مسائل جو ہیں وہ سٹرکچرل ہیں, وہ پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کے بارے میں, اور یقیناً فورن ایکسچینج امپورٹنٹ ہے, لیکن اس حوے میں کہ صرف ہمیں فورن ایکسچینج ریزرو پہ غور کرنا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح ایک بار پھر اصلی مسائل جو ہیں وہ پسے پڑتا چلے.
تو عادل ہمارے ساتھ دو ہمارے اور ماہرین ہیں ساتھ موجود, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں, IMF کی بات کی ڈاکٹر زبیر جو ہیں IMF کے سابق عہدیدار بھی ہیں, ماہر معیشت بھی ہیں, اور مزمل اسلم صاحب ہیں جو چیئرمین اور CEO ہیں انویسٹ اینڈ فائنینس سیکیورٹیز کے. تو آپ دونوں کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ یہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً ہم ان سے کمنٹ لے لیں. ڈاکٹر زبیر اقبال آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے کہ عادل نے بات کی ابھی کہ بار بار جو ذکر آتا ہے IMF کا وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ صرف اسی پہ داروں ٹکی ہوئی ہے پاکستانی معیشت, تو پہلے تو آپ ہی ہمیں بتائیے کہ IMF کی کتنی اہمیت ہے اس وقت پاکستان کے معاشی مسائل میں.
دیکھیں نا, جب کسی ملک کی فورن ایکسچینج پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے اور اس کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, تو اس وقت یقیناً خاص طور پہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں جانا ہے اور دوسری پبلک سیکٹر فنڈنگ کو ریلیز کروانا ہے, تو آپ کو ایک کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے IMF کا پروگرام ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ IMF جسٹیفائی کر دیتا ہے کہ ملک اس قسم کی پالیسیز امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات حل ہونے شروع ہو جائیں گی. ایسی کنڈیشن میں دوسرے ممالک کو یہ تقویت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان کے پیسے لگے تو وہ ٹھیک طرح سے لگائے جائیں گے اور IMF اس کو ریگولیٹ کرے گا, تو اس لیے IMF کی اہمیت ہوتی ہے. ورنہ اگر کوئی ملک افیکٹولی وہی پالیسی اختیار کر لے جو کہ IMF سجیسٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے کر لیجیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ ریسورسز جن کی آپ کو ضرورت ہے وہ آ رہی ہیں کہ نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی دنیا کو آپ کی پالیسیز پر کتنا کانفیڈنس حاصل ہے. اس کانفیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو IMF کا پروگرام ضروری ہو جاتا ہے. تو یہی سب سے بڑی اہم بات ہے. تمام ملک جانتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پہ ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر جو سوچنے والا انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی سیکرٹ معاملہ تو نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ پالیسیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کی مشکل قسم کی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا ہوتی ہیں جو کہ پولیٹیکلی آپ نہیں کر سکتے. تو ایسی کنڈیشن میں آئی ایم ایف آپ کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو ایک بیسیکلی ایک طریقہ بتاتا ہے, ایک پردہ دے دیتا ہے کہ جس کی بیسس پر آپ یہ پالیسیز لگا سکتے ہیں, اور چاہے آپ آئی ایم ایف کو ذمہ دار ٹھہرائیں یا کسی اور ملک کو ٹھہرائیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں. تو اسی حد تک پولیٹیکلی یہ آسان ہو جاتا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, کیا یہ کسی ملک کے لیے فائدہ مند ہے ایسا کرنا کہ وہ ذمہ داری جو ہے, کیونکہ پاکستان میں ہم مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ قیمتیں کیوں بڑھ گئیں, بجلی کیوں مہنگی ہو گئی, فلاں چیز کیوں مہنگی ہو گئی, جی آئی ایم ایف کی شرط ہے یہ. تو کیا یہ ایسی شرائط ہیں جو کہ ضروری ہے ماننا, ان کو نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا؟
اگر آپ کے ہاں اسٹرکچر پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ غلط ہیں, تو بھائی ایسی کنڈیشن میں آپ کو قیمتیں فکس کرنی پڑیں گی. اگر آپ ان قیمتوں کو ریگولیٹڈ رکھتے ہیں اور ان کو آرٹیفیشلی کم رکھتے ہیں تاکہ آپ ملک کو اپنے لوگوں کو سبسیڈائز کر سکیں, پھر تو مشکل ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں ظاہر ہے کہ آپ کو پھر دوسری پالیسی اختیار کرنا پڑے گی. اگر آپ نے قیمتیں کم رکھنی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو ٹیکسز اور دوسرے طریقے استعمال کرنے ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ ریسورسز موبلائز کریں جو کہ اس قسم کی سبسڈی کو فائنانس کر سکیں. لیکن یاد رہے کہ یہ سبسڈی جو ہوتی ہے یہ پھر پرماننٹ بن جاتی ہے, اور آپ کے ملک کو اسٹرکچرل مشکلات کا ایسا سامنا آ جاتا ہے کہ اس میں آپ سولوشنز پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ اس مشکلات کو حل نہ کریں. جیسے کہ پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ بجلی کی قیمت کا معاملہ ہے, بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹرکچر ریفارمس کی ہی نہیں. اگر وہ کی ہوتی تو پھر کاسٹ کم ہو جاتی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی قیمت بھی کم ہو جاتی, پھر آپ کو کوئی اور مشکل حل کرنے کی ضرورت نہ رہتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر ہوٹل میں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. میں تھوڑا سا شامل کرنا چاہتی ہوں اب ڈاکٹر مزمل اسلم صاحب کو اس گفتگو میں. مزمل صاحب, آپ نہ صرف یہ کہ ماہر معیشت ہیں بلکہ آپ تربیت بھی دیتے ہیں بہت سارے اداروں میں جا کر, تو ظاہر ہے کہ اس میں بیشتر میرا خیال ہے آپ کے شاگرد جو ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہوں گے. تو ہمیں یہ جو نظر آتا ہے مالی اداروں میں بے ضابطگیاں بہت زیادہ, اور بہت ساری جو ہماری اس وقت معیشت کی خرابیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عمل نہیں کیا جا رہا, جو ضابطے ان پر عمل نہیں کیا جا رہا, نہ قرضے دینے میں نہ قرضے لینے میں. تو کیا کوئی ٹریننگ ایسی بھی ہوتی ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے؟ اب تو بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ کئی جو کیسز سامنے آئے ہیں بدعنوانی کے, کہ ادھر ادھر رقوم ڈال دی گئی اربوں کی, مبینہ طور پر اربوں مالیت کی, تو کیا اس کی بھی کوئی آپ ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے ماری بے ضابطگیوں سے؟
کیونکہ میرا تعلق اسٹاک مارکیٹ سے بھی براہ راست ہے
جی,
اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ملک میں جو ہے, ہمارے ملک میں فائنینشیل سیکٹر سے ہم نے بہت چیزیں سنی ہیں کہ جو ہے مالی بے ضابطیاں ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کا ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو میں ایک چیز اپریشیٹ کروں گا, پاکستان میں ریگولیٹرز جو ہے انہوں نے اپنا معیار کافی, فائنینشیل سیکٹر ریگولیٹرز کی بات کر رہا ہوں میں, انہوں نے اپنا معیار بہت بلند کیا ہے پچھلے 7-8-10 سالوں میں, اور انہوں نے اتنا بلند کیا ہے کہ اب جو ہے لٹرلی جو ہے امپاسبل ہو گیا ہے کہ کوئی فراڈ کر کے جو ہے بھاگ جائے. تو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک نے یہ چیز شروع کی تھی, اور اب آپ دیکھیں کہ کسی بینک کا ایک زمانہ ہو گیا کہ کسی بینک کے دیوالیے کی ہم خبر نہیں سنتے, اور آگے یہ بھی نہیں سنتے کہ ان کے بینک کے اندر جو ہے ان کے کلائنٹوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے بےمانی ہو رہی ہو. اسی طریقے سے پچھلے 2008-09 کے کرائسس آپ کو یاد ہوگا جب اسٹاک مارکیٹ فریز ہو گئی تھی, اس کے بعد سے ایس سی سی پی, اس نے بھی ایک بہت سبق بڑا سیکھا, اور ایس سی سی پی نے بھی ایسے ایسے قوانین انٹروڈیوس کرائے اور اتنی زیادہ اسٹرکٹ ریگولیٹری کمپلائنس انہوں نے کرنا شروع کر دی کہ اب یہ اداروں سے بھی جو ہے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ کوئی فراڈ کیا جائے.
لیکن ڈاکٹر صاحب سوری, میں یہاں پہ تھوڑا سا, کیونکہ مجھے یہ فوراً یہ خیال ہے اور بہت سے سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کیے اور وہ غائب ہو گئے, ملک سے باہر چلے گئے اور کوئی ان کے خلاف, تو کیا اگر اس صورت میں, مجھے پتا ہے کہ وہ با اختیار لوگ ہوں اور وہ ملک سے چلے جائیں, تو کیا پھر بینکوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کے ان کے لیے ان کے خلاف کاروائی کر سکے یا رقوم واپس لا سکے؟
دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جو بینکوں کے قرضے کھا کے لوگ بھاگ گئے, یہ 1990s کے ایرا اور 2005 سے پہلے کی یہ ساری بات.
اچھا
2005, ہاں یہ 2005-06 کے بعد سے لے کے 2018 تک یہ اس کی جو شرح ہے, اگر اس وقت 100% تھی تو اب یہ کم ہو کے 5% سے بھی کم رہ گئی ہے. آج بھی جو ہم میڈیا اور جو آپ نے سنا ہوگا, چیف جسٹس صاحب آج کل ایک ہیئرنگ بھی کر رہے ہیں کہ 52 ارب روپے کا جنہوں نے قرضہ معاف کرایا وہ واپس کر دیں اور وہ ڈیم کے فنڈ میں ڈال دیں. یہ وہ والے قرضے معاف ہو گئے جو 1990 کی دہائی اور 2000 کے اوائل میں لیے گئے تھے. تو اب جو ہے وہ بالکل انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے, ریگولیٹری کمپلائنس اب تو بلکہ یہ جو اسٹیٹ بینک اور ایس سی پی پی اے ایم ایل اینٹی منی لانڈرنگ اس پہ بہت زیادہ جو ہے پابند کر رہا ہے اپنے ماتحت بینکوں کو اور بروکرس کو, اور وہ بہت زیادہ جو ہے کے وائی سی جو سگنیچر نو یور کسٹمر اس پہ اتنی اسٹرکٹنس ہے کہ کوئی جو ہے غیر معمولی اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ فوراً سامنے آ جاتی ہے. آج کل آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بینک کے جو ہے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا ہوا
جی,
اور ان کے جو ہے کوئی بینک میں جو ہے 35 اکاؤنٹ ہے جن کے تھرو جو ہے پیسہ آگے پیچھے ہوا تھا. تو وہ آج جس طریقے سے بھگت رہے ہیں یہ آپ کو چیز آج سے 15 سال پہلے نظر نہیں آئے گی
جی.
تو کافی قانون اور کافی جو ہے, اور یہی چیز آگے جو آپ نے سوال کیا تھا میں اس کو کنیکٹ کروں گا
جی,
کہ اب جو نئی کھیپ آ رہی ہے امپلائمنٹ کے لیے ان کو ٹریننگ جو ہے ڈے ون سے مل رہی ہے اس چیز کی اور یہ ساری چیزیں.
اچھا ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بائٹ سے, اور ان کا شعبہ بھی یہی ہے, ماہر معیشت بھی ہیں اور ٹریننگز بھی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عادل نجم ہیں اور مزمل اسلم صاحب ہیں اور ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں. تو ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی میں اس میں واپس جانا چاہوں گی, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لونز کے لیے جو بہتر متبادل ہیں وہ دوست ملک ہیں یا ہمیں ہمیشہ آئی ایم ایف جیسے مالیاتی اداروں پر پاکستان کو انحصار کرنا ہوگا؟ یہ میں ڈاکٹر عثمان آپ سے پوچھوں گے. عثمان مصطفیٰ صاحب,
ہاں جی, یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس تو الٹیمیٹلی جب ایک ہمیں جو لون ریٹرن کی تو کرنا ہے, اگر ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس بیسیکلی ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا بیلنس جو ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کی ریسکیو کرتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, آلٹرنیٹیو کے لیے ہمیں بہت ہی کام کرنے پڑیں گے, بٹ اسٹل اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینج کر سکیں وہ سر. جس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی جو جیسے کہ پاس بیسیکلی ٹوین ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے, ٹوین ڈیفیسٹ میں آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے یہ دونوں اس کا جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تو یا تو ہم آپ اپنی جو ہے کنٹرول کریں بہت زیادہ جو ایکسپورٹ کو جو ہے جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کریں اور امپورٹ کو بڑھائیں, وہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے الٹیمیٹلی یا تو پھر ہمیں کسی اور سورسز سے لینا پڑے گا, لیکن آئی ایم ایف کا جو لون ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی ہمیں آسان اور سستا ملتا ہے اور ایز کمپیئر ٹو ادر.
اچھا,
تو اس کا بیسیکلی مینڈیٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا.
اچھا,
لانگ ٹرم اگر ہم یہ مینج نہیں کر سکتے اپنی جو ڈیفیسٹ ہے تو پھر یہ ہمیں تو وہیں جانا پڑے گا, اور اس کے علاوہ ہمیں جو ڈیٹ پیمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہمیں ری شیڈول کروانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس.
اچھا, تو ڈاکٹر مجید ثاقب میں یہاں پہ اب آپ کے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ظاہر ہے کہ کئی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے اور اخوت جو ہے اس کو حکومت پنجاب سے بھی ایک بڑی فنڈنگ ملتی ہے, اس کے علاوہ کہ اس کے اپنے وسائل ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کو ٹرسٹ کر کے, مجھے پتا ہے یہاں امریکہ میں اور یورپ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی فنڈنگ میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں, آپ نے حکومتوں کے ساتھ کام کرنے کے معاملے میں, آپ کو آئندہ حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ کی کوئی بات ہوئی اس بارے میں یا کچھ ابھی تک نہیں ہوئی؟
جی جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو بہت پر امید ہیں, آپٹیمسٹک ہیں کہ ہر حکومت جو ہے اچھے کام کو آگے بڑھاتی ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل انکلوژن جب تک نہیں ہوگی, جب تک غریب آدمی کے پاس سرمایہ ٹرانسفر نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ فائنینشیل انکلوژن کے لیے ایک سسٹم ہے کہ بینکوں سے پیسے لیے جائیں, لیکن غریب آدمی جو ہے اس کے پاس ایک لیٹرل نہیں ہے, وہ بینک کے پاس نہیں جا سکتا. اس لیے ایک متبادل نظام پچھلے 20-30-40 سالوں میں ڈیولپ ہوا ہے, جس میں سوشل کلیٹرل کی بنیاد پر غریب لوگوں کو سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے. اور سرمایہ ہی ہے, ظاہر ہے جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تبھی اکانومی آگے بڑھتی ہے, تبھی ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے, تبھی جی ڈی پی بڑھتا ہے. تو حکومت ہے الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ, بی پی گورنمنٹ کے ساتھ, فاٹا کے ساتھ, اے جے کے ساتھ, پنجاب حکومت کے ساتھ یہ مختلف کولیبوریشن کی ہیں سول سوسائٹی کے علاوہ. اور ہم نے پچھلے 7-8 برس میں کچھ 66 ارب روپوں کی رقم جو ہے وہ قرض حسن کے طور پر یعنی انٹرسٹ فری لون کی صورت میں لوگوں تک پہنچائی ہے, جس سے 30 لاکھ جو فیملیز ہیں یعنی تقریباً 1.5 کروڑ افراد بنتے ہیں, ان کو ہم فائنینشیل نیٹ میں لے کر آئے ہیں, فائنینشیل انکلوژن میں لے کے آئے ہیں. انہوں نے چھوٹے 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 کاروبار کیے ہیں, اس کاروبار کی مدد سے وہ آگے بڑھے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا تو بڑا ایک شفاف ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے, بہت بہترین جو آڈیٹرز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. جیسے ابھی فرمایا گیا کہ اسٹیٹ بینک اور جو ہمارا دوسرا اہم ترین ریگولیٹر ہے سی سی پی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. تو ہمارے جیسے ادارے جو ہیں ہم بھی ایس سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو یہ ہمارا جو نظام ہے الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کو آگے بڑھانا جو مشکل نہیں ہونا چاہیے. موجودہ جو نئی جو قیادت منتخب ہوئی ہے اس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ 1 کروڑ نئے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. اب 1 کروڑ نوکریاں تو پیدا نہیں کی جا سکتی, یہ 1 کروڑ سیلف امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوں گی, لوگ آگے بڑھیں گے. تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے اس ادارے سے حکومت اسلامک مائکرو فائنانس کے ساتھ منسلک ہیں. اور ہم نے ملک سارے جو ہے صوبوں میں یہ کام کیا ہے اور اس میں بہترین نتائج دیے ہیں. تو ہمیں بڑی مثبت ہے اس کے بارے میں جو ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو ہے کام اور آگے بڑھے گا, مزید اس میں اور فنڈنگ آئے گی. اور انویسٹمنٹ دیکھیں, اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہی اصل راستہ ہے. تو یہ انویسٹمنٹ اگر باہر سے کوئی نہیں لے کے آ رہا تو کم از کم ملک کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے روزگار کے مواقع فراہم کرنے سے گراس روٹ لیول پر اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ آگے موو کرتا ہے.
ڈاکٹر صاحب, انویسٹمنٹ کے مواقع پہ میں بات کرنا چاہوں گی, بلکہ ان سے پوچھوں گی. ہمارے جو دونوں معیشت کے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں ڈاکٹر عادل نجم سے یہاں پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اسد عمر جو ہیں پی ٹی آئی کے ماہر بھی ہیں فائنینس کے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بڑے پیمانے پر سمجھا جا رہا ہے کہ ان کا ایک اہم عہدہ ہوگا, تو آپ کا بہت ڈائیلاگ رہتا ہے, میں ٹویٹر پہ بھی دیکھتی ہوں اور آپ کے بلاگز میں بھی دیکھتی ہوں, آپ جو لکھتے ہیں اس کے اوپر جواب در جواب. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نوجوان ہیں خاص طور پہ روزگار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کے روزگار کی, تو ان کو کیا نظر آتا ہے؟ پی ٹی آئی تبدیلی کے نعرے پر آئی ہے اور وہ قائم ہے. ابھی بھی ہم نے جب عمران خان کی تقریر سنی جو انہوں نے اپنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم اور صحت اور عام آدمی کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے وعدے پر قائم ہیں اور اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا اس میں ان کے دعوے میں کہاں تک آپ کو نظر آتا ہے کہ عملی شکل ہوگی, اور یہ کہ ریئیکشن کیا ہے نوجوانوں میں؟
ان کا دعویٰ تو جی میرے خیال میں وقت ثابت کرے گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا یقین یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اب اور اب سے لے کے 2045 تک ہر الیکشن جو ہے وہ نوجوانوں کے بلبوتے پہ ہوگی, اور ہر الیکشن جو ہے وہ عام آدمی کے مسئلے پہ ہوگی. اس کی ایک وجہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں, میں نے ابھی آئی واز دا لیڈ آتھر پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, جس کا موضوع جو تھا وہ نوجوان یوتھ تھے. تو ہم نے 3 سال بہت گہری ریسرچ کی, اس سے جو کچھ باتیں سامنے آئی ہیں اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ کیوں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے, ہر 2 میں سے 3 پاکستانی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کا ہے. جس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نوجوانوں کا 30 سال سے کم پاکستانیوں کا اپنا صوبہ ہوتا تو وہ پنجاب سے بڑا ہوتا. تو ہر سیاسی پارٹی کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس الیکشن میں بھی, اگلی الیکشن میں بھی, اس سے اگلی الیکشن میں بھی, اور تقریباً 2045 تک جب تک یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے, ہر الیکشن نوجوان کے بربوتے پہ ہوگی. ہم نے جب نوجوانوں سے پوچھا کہ یار تمہارے کیا مسائل, اور بہت اس میں گہری ہم نے تحقیق کر کے تو کئی چیزیں بڑی صاف ہو گئیں. پہلی تو یہ کہ آپ کا نوجوان بہت پولیٹیکلی انگیجڈ ہے, تو وہ اسد عمر کا بھی گلا پکڑے گا, عمران خان کا بھی پکڑے گا, اگر ڈلیور نہیں کریں گے تو چھٹنا نہیں ہے نہ دیں, کیونکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ عام آدمی کی اور لائف اسٹیبلش کرنے کی ہے. اس میں جو تین بڑی چیزیں ہماری رپورٹ سے نکلیں وہ یہ ہیں کہ 3 E's جس کو ہم کہتے ہیں, سب سے اہم چیز جو ہے وہ معیاری روزگار, ڈگنیٹی کے ساتھ روزگار ہمارا, اس میں دوسری جو ہے ایجوکیشن, اور تیسری جو ہے شمولیت یا انگیجمنٹ. روزگار بہت اہم ہے. روزگار کا ہمارا نمبر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو آج سے لے کر تقریباً 2045 تک ہر سال 120 سے لے کے 12 lakh سے 15 lakh نئی نوکریاں بنانی ہیں, رائٹ. تو یہ جو 1 crore کا نمبر آ رہا ہے یہ تقریباً وہیں سے آ رہا ہے, اور یہ بنانی ضروری ہوں گی, اور یہ نوکریاں جو ہیں, یہ جو روزگار ہے, یہ حکومت نہیں بنا سکتی, یہ صرف معیشت بنا سکتی ہے. حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ وسائل پیدا کرے جس سے روزگار بنے, جیسے امجد صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ ایک سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹی ہے, گورنمنٹ پالیسی خالی نہیں ہے. گورنمنٹ پالیسی کا یہ کام ہے کہ کیا معاشرہ اور معیشت وہ روزگار پیدا کر سکتا ہے. آخری بات اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ ہماری اس میں فائنڈنگز آئی, مثلا ایک یہ کہ آپ کا نوجوان پولیٹیکلی انگیجڈ ہے, دوسرا یہ ہم نے سوال پوچھا کہ تمہارے خیال میں آپ کا جو فیوچر ہے, آپ کا مستقبل آپ کے والدین سے بہتر ہوگا یا نہیں. 67% ہر 100 میں سے 67 کہتے ہیں ہمارا خیال, ہماری امید اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے والدین سے بہتر ہو. تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے خیال میں ہو جائے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فرض ہے,
بالکل, اور جو صحیح ہے
ہمارا مستقبل بہتر بناؤ. تو یہ پی ٹی آئی کا نعرہ خالی نہیں ہے, میرے خیال میں ان کی بھی ضرورت ہے اور ہر اگلی حکومت کی ضرورت ہوگی کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے.
اچھا, ہم اس روزگار پہ تو بات کریں گے, لیکن شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ضرورت سے زیادہ ڈھنڈورا جب پیٹ دیا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کرائسس موڈ میں آ جاتے ہیں. تو میں یہاں مزمل اسلم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو 12 Arab dollar کی ایک رقم بار بار دہرائی جا رہی ہے, جس سے ایسا لگتا ہے, ایک تاثر ایسا ملتا ہے کہ جیسے 12 Arab dollar کا گیپ جو ہے فوری طور پر ہے ملک میں, تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکیں گے کہ یہ ان فگرز کی؟
کے پیچھے اگر آپ دیکھیں ملک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جاری خسارہ جسے کہتے ہیں وہ پچھلے سال 2016-17 میں ہمارا تھا 12 Arab dollar, اور یہ جو سال ہم نے جون میں کلوز کی ہے اس میں آیا ہے 18 Arab dollar. تو اگر ہم مثال کے طور پہ ابھی کچھ ہم نے ڈی ویلیویشن بھی کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کچھ امپورٹ ریلیٹڈ جو ہے ٹیرفز بھی بڑھائے ہیں اور انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھے ہیں, تو اگر ہم توقع کریں تو یہ 18 Arab dollar جس سال جو ہمارا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وہ بہت بھی کم ہو جائے گا تو وہ 12 Arab dollar کے قریب جائے گا. تو ایک موٹی موٹی چیز یہ کہ اگلے 12 months میں ہمارا 12 Arab dollar کا ایک خسارہ نظر آ رہا ہے ہمیں منیمم, اور جو ہم نے سال کلوز کیا اس میں حالانکہ ہم نے 18 Arab dollar کا خسارہ بک کیا. اب یہ جو 12 Arab dollar کا جو ہمارا خسارہ ہے اس میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ آپ کا تجارتی خسارہ اور ایک آپ کا سروسز خسارہ, اور پھر اس میں ہم ریمیٹنسز کو شامل کر دیتے ہیں اور ہماری جو ڈیٹ پیمنٹ ہوتی ہے اس کو شامل کر دیتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی اپنا پرانا قرضہ نہ اتارے تو ہمیں صرف 12 Arab dollar اگلے سال کے لیے جاری خسارے کے لیے ضرورت ہے. اب اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے 10.5 Arab dollar, 10.3 Arab dollar جو میں رات کو آخری ریزرو کی پوزیشن آئی تھی, اور کل ملا کے پورے ملک کے ریزرو ہیں 17 Arab dollar. تو اگر اس کے اوپر اگر ہمارا اگلے سال کوئی قرضہ ڈیو ہو گیا جو ہمیں اتارنا پڑا, مثال کے طور پہ ہم 2019 سے ہمیں IMF جو ہم نے پروگرام لیا تھا ڈار صافی گورنمنٹ نے 2013 میں, 2019 سے اس کی بھی پیمنٹس اس کے علاوہ شروع ہو جائیں گی, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے فوری طور پہ 12-14 Arab dollar چاہیے تاکہ وہ ہمارے ریزرو میں ہو, اور ان کیس اگر ہمیں جو ہے کوئی ادائیگیاں کرنی پڑے تو وہ ٹائملی ہو جائیں. تو یہ اس کے پیچھے آسان الفاظوں میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ، یہ جب بات ہوتی ہے کہ خسارے کو کس طرح ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، تو اس میں درآمدات کو کم کرنا، برآمدات کو بڑھانا، اسی طرح بیرون ملک سے آنے والی رقوم جو ہے ان میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور بہت سے ملکوں سے پاکستانی واپس آ رہے ہیں، تو اس آمدنی میں بھی بہت کمی آئی ہے، تو کس طرح آپ کے خیال میں بہترین آپشن کیا ہے اس خسارے کو کم کرنے کا اس وقت پاکستان کے پاس؟ عثمان مصطفیٰ صاحب،
اس میں دیکھیں، ایک تو میں یہ جو گورنمنٹ کے پاس جو آئی ایم ایف کے لیے بھی یہ کرتے ہیں کہ اسپیشل بانڈ ایشو کرتے ہیں گورنمنٹ، جیسے پچھلی گورنمنٹ میں جب آئی تھی ان کے پاس بھی یہی پرابلم تھا کہ ان کے پاس جو ڈیفیسٹ تھی، تو انہوں نے انیشیل سٹیج میں اپنے ڈفرنٹ بانڈ نہ ایشو کیے. ابھی ایک جو سرکل یہاں پہ آ رہا ہے لوکل جو اکانومسٹ ہیں یا انٹرسٹڈ لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارن ہمارے جو ریمیڈیز ہیں اس کے ان کے لیے ایک اسپیشل قسم کا بانڈ ایشو کیا جائے، جو ان کو اٹریکشن دی جائے کہ وہ اس میں انویسٹ کریں. تو اس طرح ہم جو ہے ریمیڈنگ ان دی فارم آف بانڈ سے ہم اپنی کچھ جو ہے ریلیف پیدا کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ڈیفینیٹلی ہم چاہے تو جو ہے ہماری جو ہے جو امپورٹ ہے اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. اور اس میں میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے ہاں جو پرٹیکولرلی پاکستان ایگریکلچر اور فوڈ کنٹری ہونے کے باوجود سبسٹینشیل اماؤنٹ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ. ایون میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آسٹریلیا سے ہم مکھن بھی امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی ریسٹرکشن اور اس طرح کی ہماری جو ہے جو لوگوں کے اندر بھی ہیبٹ چینج کرنی پڑے گی کہ وی مسٹ اسٹاپ لگژری آئٹم جو کہ ان نیسیسری ہیں. تو اس طرح ہمیں جو ہے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہمیں کم کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. بٹ الٹیمیٹلی یہ جو ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیونکہ ہم نے ان کی جو ری پیمنٹ بھی کرنی ہے تو ہمیں ون وے اینڈ ادر وے وہاں جانا پڑے، اور اس کے لیے ہمارے لیے نیگوشیشن اور بیسٹ آپشن کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے. ایک اور بات میں عادل نظم صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا.
جی ضرور. اچھا میں یہاں بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بیچ میں سب لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. جی جی فرمائیے.
ہیلو.
جی جی ڈاکٹر صاحب، فرمائیے.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو جب وہ میں 100% ان کی جو بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو گروتھ چاہیے، اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں منیمم 10 سال تک 7% گروتھ چاہیے، پھر ہم پاورٹی ایڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جب ہم پاورٹی ایڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور 7% گروتھ ہوگی تو آٹومیٹیکلی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور امپلائمنٹ جنریٹ کرنا اٹس ناٹ اونلی گورنمنٹ جاب، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. اس میں ایف ڈی آئی ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہے. ہمارے یہاں جو اس گورنمنٹ کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرے، اور یہ جو پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو اپنا ایٹیٹیوڈ بھی وہ بھی چینج کرنا پڑے گا. وہ ان دیٹ سینس کہ ان لوگوں کو نو دے آر ناٹ ان اپوزیشن، اب وہ گورننگ اسپیڈ پہ ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو جو ہے ان کا دن بڑا کرنا پڑے گا ود ریگارڈ ٹو پالیسی، ود ریگارڈ ٹو اپوزیشن، کیونکہ انہوں نے تو مخالفت کرنی ہوتی ہے. اور ان کو ان کے لیے لازمی ہے کہ ملک کے اندر کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کریں. اگر کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے تو
یہ تو میرا خیال ہے. یہ جو آپ نے بات کہی نا ڈاکٹر، یہ تو بہت ہی ایک چیز اب نظر آ رہی ہے صرف پاکستان کے الیکشن میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں. اور روز بروز یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ روز بروز زیادہ جاننے لگے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان سے کیا کہا گیا، کیا نہیں ہوا، دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب کوئی حکومتیں جو ڈلیور نہ کریں ان کو شاید ووٹ ملنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہمیں دنیا بھر میں موجودہ انتخابات میں نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنی رائے دینے کے لیے. بہت شکریہ. جی میں یہاں پہ اب ایک تھوڑا سا مختلف موضوع پہ لانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو پاکستان میں صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں اور یہ پاکستان میں جب این ایف سی ایوارڈ آیا تو اس کے بعد ہم اپنے پروگراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کریں، جب بھی ہم صحت کی بات کریں، تو فوراً ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ جی یہ تو اب صوبوں کے پاس ہے، آپ وفاق سے بات کریں تو. اور اگر صوبوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی فنڈنگ ہی ہمیں کم دیتے ہیں. تو میں اس بارے میں اب ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی، ڈاکٹر امجد ثاقب سے پہلے، بلکہ آپ تینوں سے میرا یہی سوال ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا کس حد تک حصہ ہے اس وقت ملک کی معیشت میں، اور جو ایک عمومی صورتحال ہمیں ہر شعبے میں نظر آتی ہے وہ اس میں این ایف سی ایوارڈ کا کتنا ہاتھ ہے؟ ڈاکٹر امجد ثاقب
کر سکتا ہوں کہ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جو زیادہ تر وسائل ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، اور وفاق اپنے وسائل کو بڑھا سکتا ہے، اور پھر وہ جو قرضے بھی جو بین الاقوامی سطح پر جو ان کی ہے انگیجمنٹ، وہ بھی وفاق کی سطح پر ہوتی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو یہ ایوارڈ ہے یہ بڑا ہی اہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اپنے وسائل بھی ہیں، وہ آن شور ریسورس جنریشن بھی ہوتی ہے، ان کے اپنے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب ہم نے صوبوں کو یہ اختیارات دے دیے ہیں، اور یقین کیجیے جب اختیارات ملتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ صوبائی حکومتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نقائص ہیں کہ وہ اس پیسے کو درست طریقے سے کس طریقے سے خرچ کریں، اپنی ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز کس طریقے سے بنائیں. بدقسمتی سے یہ ہے کہ آپریشنل ایکسپینسز آپ کے جو ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک محکمہ مثال کے طور پر اگر 300 بلین روپیز جا رہا ہے سیکٹر میں، تو اس میں سے 290 بلین جو ہے وہ تو صرف تنخواہوں اور پینشن پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک جو ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں جو ہے کہ بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ صرف ہم اپنے انتظامیہ اخراجات پورے کریں گے یا پھر ہم اس سے کچھ نئی جو انویسٹمنٹ کریں گے، ریسرچ کریں گے، ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. تو یہ جہاں تک وفاق کی ضرورت ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اختیارات نچلی سطح پر ڈیلیگیشن ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وسائل بھی دے، ٹائملی وسائل نہیں ملتے، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو بہت ایک کریٹو اپروچ کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے وسائل کیسے اضافہ کرنا، اور اسی طرح سے صوبوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو اختیارات مل گئے ہیں تو وہ مقامی حکومتوں کو کیوں مضبوط نہیں کرتے. مقامی حکومتیں وہ حکومتیں ہیں جو عوام کے قریب ترین ہیں، ان کے تمام مسائل کا صحیح شعور اور ادراک رکھتی ہیں، اور وہ مقامی حکومتیں 99% فرصت کے لیے صوبائی حکومت پر انحصار کرتی ہیں. تو وہ کیوں نہیں اپنے وسائل جنریٹ کرتی، وہ کیوں نہیں جو انوائرمنٹ اس کو بہتر کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں بینک سے جو فائنینشیل اداروں سے پیسے لیتی. تو یہ تمام ایک میں سمجھتا ہوں کہ کانٹیکسٹ ہے جس میں تینوں سطح کی حکومتوں کو مل کر سوچنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس میں کچھ بہتری کے امکان نظر آتے ہیں. چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند مہینوں میں اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں میں کس طریقے سے اس پورے کے پورے معاشی اور انتظامی اس ڈھانچے کو کس طریقے سے مستقبل کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے.
اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ بھی موجود ہیں اور مشاورت کے حکومتوں میں فرائض انجام دے چکے ہیں، خود معیشت کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب بات ہوتی رہی ہے ہمارے پچھلے پروگراموں میں، اسی تو آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت آئے گی اس کو جو معاشی مسائل درپیش ہوں گے تو کس حد تک وہ تیار ہے ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے. اور اس میں پھر بات آئی کہ ایک دو پروگراموں میں کئی ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کا بہت نیگیٹو جو اثر ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کا ہے پاکستان کی معیشت پر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کس حد تک یہ بات درست ہے، اور کیوں اگر درست ہے تو؟
دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ارادے وغیرہ تو بڑے اچھے ہیں اور بڑے پختہ ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اکنامک چیلنجز جو ہیں وہ خاصے شدید قسم کے ہیں. ایک طرف آپ کا ایک پہاڑ ہے قرضوں کا، بیرون ملک قرضے، اندرون ملک قرضے، پھر آپ کا ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا اس وقت شدید قسم کا دباؤ ہے. دوسری طرف फिस्कल जो खजाना है, मालियाती जो अदारे हैं वो कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। एफबीआर जो है वो खासी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर कि वो पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम सही, टैक्स का नाम जो साफ शफाफ निज़ाम हो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। और इसके अलावा दूसरे भी जो अगर एक्सपेंडिचर साइड पे देखें, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बुरी तरह मैनेज किए गए हैं, उसमें प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बेशुमार है। और जैसे आप बातचीत कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट की जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए कोई निज़ाम जो है उसको नहीं मरतब किया गया, तो अब इशू जो अभी जो आपने रेज की है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का है कि उसके तहत जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो उसके पहलू एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, वर्टिकल पहलू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक अमाउंट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज दिया गया है और बाकी जो है वो सूबों के लिए है। तो ये कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो इतना कम है कि फेडरल गवर्नमेंट वो अपने उस पैसे से डिफेंस और डेट सर्विसिंग और डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर सकती।
तो आपने जो कहा
उसके पीछे
जी ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की बात की, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा ऐसा है अखराजात में, किस पे आप खास तौर पे बताना चाहेंगे कि जिसको रोक खत्म किया जा सकता है?
बात मेरा ख्याल है कि दोनों करंट एक्सपेंडिचर्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स दोनों साइडों पे बहुत बड़े इश्यूज हैं। अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को देख लें तो उनमें प्रोजेक्ट्स की कंट्रोल ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट्स का एवेल्युएशन ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट्स की फॉर्मुलेशन ठीक नहीं है, प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, और जो भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम भी लगाते हैं और उसमें ओवररन भी कॉस्ट का बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो हैं एक तो बड़े कॉस्टली पड़ते हैं और उनका रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन नेगेटिव हो जाता है, दूसरा इतनी देर बाद वो बनते हैं कि उनसे जो बेनिफिट्स आने होते हैं वो नहीं मिल पाते, और एक किस्म का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मईशत पे बोझ बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप करंट अकाउंट्स करंट एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि ब्यूरोक्रेसी का फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है, हुकूमत के हर काम में इंटरफेरेंस और उसके लिए अदारे जो बने हुए हैं उनको फाइनेंस करना और वो अदारे जो हैं वो जो सर्विस देनी है और या जो रेगुलेटरी काम करना है वो दुरुस्त भी नहीं कर सकते, तो उनकी एक बहुत बड़ी डायरेक्ट कॉस्ट भी है और उनकी फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है कि इकोनॉमी को वो सही तरीके से चला भी नहीं पाते और वो भी एक ड्रेन है। सो आई थिंक अगर किया जाए तो वेस्टफुल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की अगर रैंकिंग देखी जाए तो पाकिस्तान का नंबर जो होगा वो दुनिया में मेरा ख्याल है वर्स्ट 20-25 मुल्कों में शुमार होता होगा।
उसमें भी सबसे ऊपर होगा या कहीं कोई और भी उससे ऊपर आता है? अक्सर हम
नहीं, अगर आप
जी
हाँ नहीं और भी जरूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क हो आबादी के लिहाज से और जिसमें एक सिविल सर्विस जो है वो प्री इंडिपेंडेंस से चल रही हो और अदारे जो हैं वो वेस्टर्न किस्म के बुनियादों पे बने हो और कहीं ऑलमोस्ट 100-150 साल से वो इस तरह से चल रहे हैं, तो उनका कलेप्स होना और उनका इस तरह से खराब होना तो एक बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी की ट्रेडिशन तो अंग्रेजों के वक्त से चल रही है और उस वक्त तो इतनी शदीद डिटेरिएशन नहीं थी, तो इसको हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस और मोर ریسنٹلی جو ہے, جبکہ آفٹر نیشنلائزیشن میں کہوں گا ان دا 70s, جب گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ بڑھا دیا گیا اکانومی میں اور بے شمار ادارے بن گئے جو اکنامک ایشوز میں بھی خاصا دخل اندازی کرتے ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ نظام جو ہے وہ تقریباً فیل ہو چکا ہے اب, اور وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک نیگیٹو ہے, پازیٹو نہیں ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر مجید ثاقب کو کیونکہ جانا تھا جلدی تو جا چکے ہیں. میں ایک سوال مزمل اسلم صاحب اور ڈاکٹر عادل نجم اور سلمان شاہ صاحب, آپ سب سے ایک سوال باری باری پوچھوں گی. پہلے مزمل صاحب, آپ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سا ماڈل ہے, میں آپ سے صرف معیشت کے لحاظ سے پوچھوں گی, کہ جو پاکستان جیسی صورتحال میں تھا وہ ملک یا پاکستان سے بدتر صورتحال میں تھا, لیکن اس نے بہت یعنی طویل المیاد نہیں بلکہ شارٹ ٹرم بنیادوں پر خود کو ٹھیک کر لیا, تو کسی ایک ملک کے بارے میں اگر آپ بتائیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے, ہمارے جو پڑوس میں اگزامپل ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا, یہ کلاسک اگزامپل ہے. اور انڈیا نے 1990 کی دہائی میں کہا یہ جاتا تھا کہ ہر طرف سے جو ہے وہ پاکستان سے پیچھے تھا, چاہے وہ ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ گروتھ پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ انکوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. اور یہی چیز اگر آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں تو مطلب وہاں پہ بھی انکم لیول, ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں, ان دو ممالک میں پچھلے 15 سال جو جس طریقے سے, خاص طور پہ 15 سال انڈیا اور بنگلہ دیش میں, تو 15 سال نہیں, پچھلے 7-8 سالوں میں جس طریقے سے اس کا اناؤنس کیا ہے, بنگلہ دیش انڈیا سے اس طرح مختلف ہے, بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹس پہ بہت زیادہ کام کیا اور انڈیا نے اپنی جو پاپولیشن ہے اور اپنی جو ان کی دنیا کی جو ہے دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک تھا, انہوں نے اپنی ڈومیسٹک سٹوری سیل کی اور جو ہے آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو اوپن کیا, جس سے ان کو سرمایہ ملا اور وہ جو ہے فورن انویسٹر آیا اور اس سے جو ہے انہوں نے ایک بیس بلڈ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان دو ممالک, کیونکہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان دو ممالک کے بہت قریب ہیں. بڑا غلط ہوگا اگر ہم آئرلینڈ کی ایگزامپل دیں یا ٹرکی کی ایگزامپل دیں,
نہیں بالکل, وہ تو
کمپلیٹلی ڈفرینٹ ملک ہے. تو یہ دو ممالک کی ہمیں پالیسیز, اب آپ دیکھیں یہ دونوں ملک ایسے ہیں, یہ میرے سامنے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں, اور بنگلہ دیش کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے جتنا وہ فرسٹ ملک تھا اور سارا کچھ تھا. اور ہم 1993 سے لے کر اب تک کم و بیش میں نے سنا کہ ہم 13 دفعہ ڈفرینٹ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, شاید آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہائیسٹ نمبر آف کنٹریز کے ہم شاید ٹاپ 5 میں ان کے آتے ہوں, جو اتنا کنسسٹنٹلی اور ریگولرلی ہمیں ان کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے, جس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں آج تک اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز اور ہمیں کیا ریفارم کرنا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم زیادہ دور نہیں ان دو ممالک سے توجہ دیں تو شاید ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک بہتر متوازن پالیسی سیٹ مل جائے گا.
اور ڈاکٹر عادل نجم, میں بلکہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے جیسے بات کی کہ غربت ختم, مطلب وہاں پہ ان کی معیشت بہتر ہوئی, لیکن یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ انڈیا میں عام آدمی کی غربت جو ہے ابھی تک بڑے پیمانے پر موجود ہے, باوجود اس کے کہ وہ کئی دفعہ خود کو تھرڈ ورلڈ میں, مطلب ان کو امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے برابر ہونے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں عام آدمی کی خوشحالی وہاں اس سطح پر نظر نہیں آتی. تو آپ کسی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئی ہوں, یعنی معیشت بھی بہتر ہوئی ہو لیکن سوشل اسٹرکچر بھی بہتر ہوا ہو, عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوئی ہو. ڈاکٹر عادل نجم, میرے خیال ہے ڈاکٹر عادل نجم
جی سلمان صاحب میرے استاد ہیں تو آپ مجھے ان سے ڈانٹ پڑوائیں گی, لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ دو چار نفل کبھی کبھار شکرانے کے بھی ہمیں پڑھ لینے چاہیے, مسئلے ہیں اتنے بھی نہیں. اور جو یہ میں اس سوال کی بات کر رہا ہوں, پہلی بات یہ جو آپ کی ایگزامپلس کی, تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو ساری دنیا کوٹ کیا کرتی تھی, اب نہیں کرتی لیکن کرتی تھی, جب یہ آپ کا سوال پوچھتے تھے نا لوگ کہ کون سی جگہ ہے جہاں گروتھ ہو گئی ہے, تو اس کا جواب ایک زمانے میں 1960 کی دہائی میں ہوتا تھا پاکستان.
और
उस मॉडल में बहुत सारे मसाइल थे जो मैं खुद समझता हूँ कि उसमें फ्लॉज थे, लेकिन कहने का मकसद ये है बहुत सारे ममालिक बशमूल पाकिस्तान कई ऐसे अदवार से गुजरे हैं जहाँ उन्होंने ग्रोथ जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, और कई बार ग्रोथ विद इक्विटी को भी किया लेकिन वो कम किया। बेहतरीन मिसाल तो शायद कोरिया की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो उस दलदल से, जिसको आप थर्ड वर्ल्डिज्म कहें या डेवलपिंग का कहें, उससे बिल्कुल बाहर निकल गया।
लेकिन आदिल आपको याद है कि एक, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो मैंने किसी जगह ये भी पढ़ा था कि कोरियन हुकूमत ने, जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान आके देखा था कि उनके वो कौन से मंसूबे हैं।
ये मेरे ख्याल में मित्र सुमान साहब बताएंगे सच है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहानी सिर्फ पाकिस्तानी सुनाते
हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गालबन सही है। सलमान साहब से हम अभी पूछेंगे, पहले आप बताइए।
लेकिन यकीनन हमारा वो देखते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है मसाइल हमारे बड़े संगीन हैं, लेकिन कोरिया के मसले में या अगर दूसरों में भी आपके इर्द गिर्द भी है, टर्की भी है, मलेशिया भी है, आजकल इंडिया भी है, और ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। इंडिया में बहुत सख्त पॉवर्टी के मसाइल हैं, बांग्लादेश ने ग्रोथ शो की है और डेवलपमेंट शो की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। तो ये एक प्रोसेस है। एक इसमें मसला ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि सियासत में खारजा पॉलिसी जो है वो हुकूमत के बदलने से एकदम नहीं बदल जानी चाहिए, उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मेरे ख्याल में एक हद तक इकोनॉमिक मॉडल्स जो है उस पर पहले एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और फिर उस पर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन मॉडल्स को वक्त चाहिए होता है
जी।
तो कई हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए। दो बहुत मुख्तसर दो दो लाइन की चीजें अगर मैं कह सकूं, एक ये कि बिल्कुल सही सलमान साहब ने कहा कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा बहुत फ्लॉड रहा है, और एक इसमें मेरे ख्याल में कंसेप्चुअल शिफ्ट है फ्रॉम एक्सपेंडिचर के हुकूमत का काम खर्च करना एक्सपेंडिचर है टू हुकूमत का काम इन्वेस्टमेंट है कि माशरे में और मईशत में इन्वेस्ट करे
जी।
और ये एक डिफरेंट माइंडसेट है। खर्चा जो है वो एक नॉन डेवलपमेंट चीज होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनका मकसद ये है कि वो मईशत बने जो खुद ग्रोथ के साइकिल को सस्टेन कर सके। आखिरी दो लाइन वाली बात जो हमने पहले की थी लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि वो रह जाए,
okay.
ये जो लोन की बात है ना, ये हमें यकीनन सियासतदानों को भी और दूसरों को समझ लेनी चाहिए। लोन कोई अच्छी चीज नहीं होती। लोन आप मजबूरी में लेते हैं, कर्जा आप मजबूरी में लेते हैं, और कर्जे का मकसद ये होता है कि आपको अदा करना होता है। ये चाहे दोस्त दे चाहे IMF दे, ये ना खैरात होती है और ना ही ये तोहफा होता है।
बहुत शुक्रिया आदिल, आपका दो मिनट बाकी हैं और आपके उस्ताद जो हैं यानी डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं चाहूंगी कि वो एक हमें खत्म करें इस प्रोग्राम को और मुख्तसर हमें बताएं कि क्या सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इकदाम क्या हो सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए।
जाहिर है एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस है जो निकल रहा है ट्रेड इम्बेलेंस से, और दूसरा उसका जो कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा है बैरूनी मुल्क के कर्जे हैं जिनकी रीपेमेंट्स हमें प्रेशर में ला रही हैं। दूसरी तरफ हमारा जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग का इशू है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दूसरी तरफ आई थिंक हुकूमत की जो बैंक्रप्सी है वो फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें हमारे अदारे जो हैं वो तकरीबन फेल हो चुके हैं बोथ ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड एंड आल्सो ऑन दी रेवेन्यू साइड, सो उसके ऊपर भी बहुत सा है। और फिर तीसरी बात ये है कि आपने अगर बाकी एक रिफॉर्म एजेंडा करना है तो पहले तो आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पैन है, हर चीज को आपको ठीक करने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेबल चल रहा है तो नहीं, वो नहीं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और वो सब्सिडीज के ऊपर चल रहा है, और उसका जो अगर आप देखेंगे उसको हम शुगर केन में ले गए हैं जबकि हमें वो बिल्कुल सूट नहीं करता क्रॉप, और दूसरी तरफ गंदम के ऊपर फूड सिक्योरिटी के चक्कर में हम इतना पड़े हुए हैं कि वो गंदम हम जो बनाते हैं वो दुनिया से कोई 50-60% ज्यादा महंगी होती है। सो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं एग्रीकल्चर में वो बिल्कुल ऑफ हैं, हमारी एफिशिएंसीज ऑफ हैं, हमारी प्रोडक्टिविटीज ऑफ हैं, सपोर्ट सिस्टम्स ठीक नहीं है, और यही हाल अगर आप आ जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यही चल रहा है।
बहुत शुक्रिया, मैं आपका अदा करती हूँ डॉक्टर سلمان شاہ صاحب, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ کا, ڈاکٹر عادل نجم کا, مزمل اسلم صاحب کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر امجد ثاقب اور ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ جا چکے ہیں پروگرام سے, ڈاکٹر زبیر اقبال, ان سب کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو اور اسفر امام کو جو ہمارے پروڈیوسر تھے. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے جشن آزادی کے سلسلے میں پہلی بڑی تقریب آج نیو یارک کے میڈیسن ایونیو پر منعقد ہو رہی ہے. پاکستان ڈے پریڈ کی اس روایتی تقریب میں اراکین کانگریس, سینیٹرز اور شہر کے میئر بھی شریک ہوتے ہیں, جبکہ بڑی تعداد میں لوگ پاکستانی اور امریکی پرچم کے ساتھ پریڈ میں مارچ کرتے ہیں. پریڈ کے چیئرمین سید حمیم شاہ کہتے ہیں کہ اس سال بھی نیو یارک پولیس کا ایک دستہ اپنے خصوصی بینڈ کے ساتھ پریڈ کی قیادت کرے گا, جبکہ میئر بل دی بلاسیو بھی پریڈ میں شریک ہو رہے ہیں. پریڈ کے اختتام پر ایک کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں پاکستانی گلوکار عاطف اسلم سمیت متعدد پاکستانی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. سید حمیم شاہ کہتے ہیں,
ہم اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں جو پاکستان میں ہوتی تھی 14 اگست کو, کہ نیو یارک سٹی جو ہے اس کیپٹل آف دا ورلڈ ناؤ, اور ہم بالکل وال اسٹریٹ سے 2 میل کے فاصلے پہ ہیں. یہاں پہ ماشاء اللہ فلوٹس کے ساتھ, بینڈ کے ساتھ, اور پاکستانی رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ایک دن پاکستان کا. نیو یارک سٹی میں ہر کنٹری کی تقریباً پریڈز ہوتی ہیں, اس میں سے ایک ہماری بھی ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پولیٹیشنز کو بلائیں اور ان کو اپنے ینگسٹرز کو دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے, آپ بھی پہنچ سکتے ہیں.
آئندہ ہفتے ہیوسٹن, شکاگو, سان فرانسسکو, میری لینڈ اور دیگر امریکی شہروں میں بھی پاکستان ڈے پریڈ کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی قومی پرچم کے ساتھ مارچ کریں گے اور اپنے ملک کی آزادی کے جشن میں شریک ہوں گے. یہاں واشنگٹن کے اطراف میں بھی کئی مقامات پر پاکستان ڈے منانے کا اہتمام کیا گیا ہے. پہلی تقریب اتوار 12 اگست کو میری لینڈ میں سجائی جا رہی ہے. اس میلے کا اہتمام علاقے کی ڈیموکریٹک پارٹی کی سرگرم رہنما عائشہ خان نے کیا ہے. وہ اس تقریب کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح مقامی سیاسی نظام میں پاکستانی کمیونٹی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. وہ کہتی ہیں,
کا نام ہم نے دیا ہے نیا پاکستان آزادی میلا. میریلینڈ میں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں 12 اگست کو. اس میں گورنر, سینیٹرز, کانگریس مین, امبیسیڈرز سب لوگ اس میں شامل ہوں گے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پہ پاکستانی امریکنز ہیں, ہم ایک تو یونٹی کا میسج دینا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ پاکستان سے دور ہو کے بھی پاکستان کی محبت کا اظہار ایسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہ کے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں. جو ابھی الیکٹڈ گورنر ہیں وہ, اور کانگریس مین اور بہت سارے سینیٹرز اور یہ سب لوگ آئیں گے اور اس میں حصہ لیں گے, تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے, جو ساؤتھ ایشین اور جو پاکستانی امریکنز کی اسٹرینتھ ہے, وہ کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے اسٹرانگ ہیں. یہ بیسیکلی میسج ہے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں.
واشنگٹن کے قریب بل رنگ پہاڑی کے پرفضا مقام پر جشن آزادی پاکستان کا ایک میلہ آئندہ اتوار 18 اگست کو بھی منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں پاکستانی فنکار رحیم شاہ سمیت متعدد پاکستانی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. میلے میں پاکستانی لباس, جیولری اور قسم قسم کے پکوانوں کے اسٹال لوگوں کی سیر و تفریح کا ذریعہ بنیں گے. اس جشن میں ہزاروں لوگوں کی شرکت متوقع ہے, جن سے پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی اور ریاست ورجینیا کے گورنر بھی خطاب کریں گے. جشن آزادی کی اس تقریب کے منتظم سلمان شیروانی کہتے ہیں,
جشن آزادی سیلیبریشن کر رہے ہیں 18 اگست کو, اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم جو پاکستانی, جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے جشن آزادی کا جو مزے ہیں وہ پاکستان میں نہیں لے سکتے, تو اس کی چیز کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ اسی فن کو, اسی جذبے کو اور اسی چیز کو جو ہے وہ ینگسٹر میں بھی اور بچوں میں بھی اور خود بھی جو ہے وہ اجاگر کر سکیں کہ بھائی ہم یہ دور دور رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جشن آزادی کو جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے انجوائے کر سکیں. اور اس جشن آزادی میں جو ہے ہم لوگ یہاں پہ فوڈ فیسٹیولز ہوتے ہیں, اسٹالز ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں سنگرز آتے ہیں پاکستان سے جو پاکستان کے گانے گاتے ہیں, اور وہاں پہ ایک بیسیکلی میلے کا سما ہوتا ہے. جس سے کہ جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگ جو ہیں آپس میں مل جل رہے ہیں, میننگ کر رہے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ فن کر رہے ہیں. ایک بیسیکلی فن کا ماحول ہوتا ہے, میلے کا ماحول ہوتا ہے.
اس کے بعد آنے والے اتوار 2 ستمبر کو بھی اسی پہاڑی مقام پر اسی طرح کے ایک اور جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام ہے. یوں ہفتہ وار ہر تعطیل والے دن امریکہ کے مختلف شہروں میں پاکستانی اپنے طور پر وطن کی آزادی کا جشن مناتے ہیں, اور یوں یہ سلسلہ پورے ماہ اگست جاری رہتا ہے, جس کے ذریعے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی اپنی سیاسی اہمیت کا اظہار بھی کرتی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے,